نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حبشة کی جانب ہجرت حبشہ کی جانب ہجرت سید المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں اور روز بروز اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے تو ان لوگوں نے متفقہ طور پر مسلمانوں کی اذیت رسانی پر آمادہ ہو گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تاکہ کسی طرح دین سے پھر جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تفرقوا فی الارض فان اللہ سیجمعکم کہ تم اللہ کے زمین پر کہیں چلے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ یقینا اللہ تم سے عنقریب جمع کرے گا صحابہ نے عرض کیا کہ کہاں جائیں آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی جو ظلم نہیں کرتا اس وقت حضرات صحابہ ظاہری اور جسمانی شدائد و مصائب سے اکتا کر نہیں بلکہ کفر اور شرک کے فتنے سے گھبرا کر اپنے دین کو ایمان کے رہزنوں کی دست برس سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف بھاگے تاکہ اطمینان کے ساتھ اللہ کا نام لے سکے تو یہ 11 مرد اور 5 عورتیں چھپ کر روانہ ہوئے بعض سوار اور بعض پیدل اس نے اتفاق سے جب بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی کشتیاں حبشہ جانے والی تیار تھی 5 درہم لے کر ان سب کو سوار کر لیا مشرقین مکہ کو جب خبر ہوئی تو آدمی دوڑائے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو کشتیاں پہلے ہی سے روانہ ہو چکی تھی حافظ اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جدہ کے ساحل سے سوار ہوئے رجب سے لے کر شوال تک حبشہ میں مقیم رہے شوال میں یہ خبر سن کر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے حبشہ سے مکہ واپس آ گئے مکہ قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے اب یہ لوگ سخت کشمکش میں پڑے لہذا کوئی چھپ کر اور کوئی کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے ہیں پھر دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہتے ہیں کہ ہجرت ثانیہ حبشہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کر جاؤ تو یہ لوگ وہاں جا پہنچے تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ اسلام بجا لانے لگے تو مشورہ کر کے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی اور اس کے تمام مقربین کے لیے تحفے تحائف دے کر بھیجا جو نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا اور یہ ہدایت کی کہ بادشاہ کی ملاقات سے پہلے تمام جو مقربین ہیں ان کو تحفے وغیرہ ہدیہ دے لینا تاکہ وہ تمہارے ہم خیال ہو جائیں تو ان دونوں نے ایسا کیا یہ دونوں حبشہ پہنچے اول تمام جتنے بھی مقربین تھے ان کو ہدیے وغیرہ دیے اور یہ کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے شہر پناہ گزیر ہوئے ہیں انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا یعنی عیسائی بھی نہیں ہوئے جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی وہ عیسائی مذہب تھا تو یہ کہنے لگے کہ انہوں نے عیسائی بھی اختیار نہیں کی اور نہ انہوں نے ہمارا مذہب جو ہے وہ اختیار کیا ایک نیا دین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم اور نہ آپ کوئی بھی واقف ہے ہماری قوم کے اشراف اور سربراہ لوگ جو ہیں ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کیجئے ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمے اور گفتگو کے ہمارے سپرد کر دیں یعنی بغیر کوئی ان سے گفتگو کوئی بات چیت نہ کی جائے ان لوگوں کے ساتھ بس ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے چنانچہ جب یہ لوگ باریاب ہوئے اور تحفے ہدیہ کی ان کو پیش کر دی تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم آپ کی تائید کرتے ہیں ان کو آپ کے حوالے کر دینا ہی چاہیے تو یہ بات خوب سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ حبشہ کا صحابہ سے کس قسم کا سوال گفتگو کرنا کیوں شاق اور گرا تھا یہ کیوں چاہتے تھے یہ لوگ کہ صحابہ کرام سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا اور یہ کیوں چاہتے تھے کہ بادشاہ بغیر کسی گفتگو کے ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دے وجہ ظاہر ہے کہ وہ یہ خوب سمجھتے تھے کہ حق ان لوگوں کی زبان سے نکلا اور ادھر دل میں اترا. غرض ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا اور درباریوں نے پوری تائید کی کہ یہ لوگ اس وقت کے حوالے کر دیے جائیں. جس چیز کا اندیشہ تھا وہی سامنے آئی تو نجاشی کو غصہ آ گیا اور صاف کہہ دیا، میں بغیر دریافت حال اور بدون گفتگو کے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر میرے وطن میں آ کے ٹھہرے ہیں ان کو بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان کے حوالے کر دوں؟ اور ایک صحابی ایک آدمی صحابہ کے بلانے کے لیے روانہ کیا اور قاصد صحابہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا. اس وقت صحابہ میں کسی نے یہ کہا کہ دربار میں پہنچ کر کیا کہیں گے، یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، بہت سے عقائد ہم میں سے ان کے خلاف ہیں. صحابہ نے کہا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے اور بتایا ہے، جو کچھ بھی ہو اس کے سرے تجاوز نہ کریں گے. دربار میں پہنچے اور صرف اسلام پر اکتفا کیا، بادشاہ کو سجدہ کسی نے نہ کیا. شاہی مقربین کو مسلمانوں کا یہ طرز بہت گرا گزرا. چنانچہ اسی وقت جو مقربین تھے مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگوں نے شاہ ری جا کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے خود سوال کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہم کو یہی حکم دیا کہ اللہ جل شانہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں. مسلمانوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اہل جنت بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں گے. رہا سجدہ تو اللہ کی پناہ کہ ہم سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کریں اور تم کو اللہ کے برابر کر دیں. نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے جواب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، ایہا الملک، اے بادشاہ، ہم سب جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، قرابتوں کا قطع کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے. ہم میں جو زبردست ہوتا وہ یہ چاہتا کہ کمزور کو کھا جائے. اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب اور نسب اور صدق اور امانت اور پاک دامنی اور عفت کو ہم خوب پہچانتے ہیں. اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں اور ایک جانیں اور ایک سمجھیں، صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں، اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے ان سب کو یک لخت چھوڑ دیں. سچائی اور امانت اور صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا، اور تمام بے حیائیوں سے اور باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں، غرض یہ کہ جان اور مال سے خدا کی راہ میں دریغ نہ کریں. وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تعلیمات اسلام کی ذکر کر کے فرمایا، بس ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کا اتباع اور پیروی کی. چنانچہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، حلال چیزوں کو کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں. محض اس پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا اور قسم قسم کی اذیتیں پہنچائیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی میں اور ان مکارم اخلاق کو چھوڑ کر گزشتہ بے حیائیوں میں پھر مبتلا ہو جائیں. جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنے دین پر چلنا اور ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرنا دشوار ہو گیا، تب ہم نے اپنا وطن چھوڑا اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے آپ کے ہمسائیگی کو ہم نے ترجیح دی اور ہم آپ کے ملک میں آئے. نجاشی نے کہا کیا تم اس کلام میں سے کچھ یاد ہیں جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں. نجاشی نے کہا اچھا اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا. بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو جاری ہو گئے. روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی. بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی. اس معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی داڑھی اس زمانے میں بادشاہ بھی داڑھی رکھتے تھے اور یہی تمام انبیاء کا طریقہ ہے. معاذ اللہ کسی پیغمبر نے کبھی داڑھی نہیں رکھی نہ منڈائی. داڑھی رکھنا خاص حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور تینوں طرف سے داڑھی رکھنا ایک مٹھی واجب ہے. دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی سے کم کٹانا اور منڈانا ایک چاول کے برابر بھی حرام ہے. حرام. اور یہ ایسا گناہ ہے میرے دوستوں کہ جو مستقل لکھا جاتا ہے. آدمی نماز کی حالت میں ہے, یہاں تک کہ طواف بھی کر رہا ہے, روزے کی حالت میں ہے, لیکن یہ گناہ مسلسل اس کے ساتھ جاری ہے. اس لیے ہمت کر کے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا اور انہوں نے فرمایا کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے بھائی میری داڑھی کے بالوں کو مت, میرے سر کو مت پکڑیں. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ داڑھی پکڑ میں کب آتی ہے, جب ایک مٹھی ہوتی ہے تب پکڑ میں آتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی داڑھی بھی ایک مٹھی تھی. اس لیے میرے دوستو جب اونکھلی میں ڈالا سر تو مسلموں کو کیا ڈر. جب ہم نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے, جینا ہے ان سنتوں پہ, مرنا ہے ان کی سنتوں پر. دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کیسے جذبات تھے. اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے, سب کچھ چھوڑ دیا محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. انہوں نے جان مال آبرو عزت ہر کچھ قربان کر دیا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے انحراف نہیں کیا. اللہ نے ایسی استقامت ان کو عطا فرمائی تھی. تو یہ داڑھی رکھنے ہم اللہ کی محبت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن اگر میرے پاس کوئی عمل نہ ہوا تو میں اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا رب تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کے آیا ہوں, اے اللہ تو اس کو حقیقت کر کے میرا بیڑا پار فرما دے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دلائل تو بہت سارے ہیں داڑھی کے, لیکن جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی وجہ سے وہ محبوب کا عمل صرف دیکھتا ہے, اس کو دلائل نہیں چاہیے ہوتے. جب اس کو علم ہو گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی, بس عاشق تو یہ ہے کہ بس وہ فدا ہو جاتا ہے سو جانوں سے اپنے محبوب کی ہر ادا پہ. تو اللہ تعالیٰ کہ محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا فتبعونی, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے. اللہ کا پیارا بننے کے لیے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے فتبعونی فرما دیا کہ تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تجھ سے محبت فرمائیں گے, تم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, فرماتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جو راستہ اس کے علاوہ کوئی اللہ کے ہاں لے کے جائے گا تو وہ راستہ قبول نہیں ہوگا. اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرے تک آنے کا, میری بارگاہ میں قبولیت کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. جتنا عظیم و شان و شخصیت ہوتی ہے اس کے قدم بھی اتنی عظیم و شان ہوتے ہیں. میرا رسول جو ہے اس سے عظیم و شان کوئی ہستی نہ تھی نہ ہے نہ پیدا ہوگی. جس کی جو وجہ ہے تخلیق کائنات, دونوں جہاں جس کی وجہ سے پیدا کیے گئے, ان کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میرے دوستو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جن کے صدقے میں دونوں جہاں پیدا کیے گئے ہیں تو ان ہستی کتنی عظیم و شان ہستی ہوگی. تو جتنی عظیم و شان اور ہستی ہوتی ہے اس کے قدم بھی اتنے عظیم و شان ہوتے ہیں, اور اس قدموں پہ چلنے والا بھی اتنا اتنا ہی عظیم و شان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم جو ہیں ان سے بڑھ کر کسی کے نقش قدم نہیں ہے، نہ یورپ کے ہیں، نہ ویسٹ کے ہیں، نہ امریکہ کے، نہ لندن کے، کسی کے نہیں ہے، اللہ کے ہاں صرف معتبر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس تحقیق کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہترین نمونہ اور مثال اور ایگزامپل آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے، بس اس کی اتباع کریں. کتنا آسان ہے میرے دوستوں، ہم نے دین اپنے لیے مشکل کر رکھا ہے اور دین پہ طرح طرح کے اعتراضات پیش کرتے ہیں. ہم نے دین کا مزہ چکھا تو ہے نہیں ہے. اعتراض کرنا تو آسان ہے، کیڑے نکالنا آسان ہے، اور بعض اتنے بے وقوف اور جاہل ہوتے ہیں کہ پہلے کیڑے ڈالتے ہیں پھر بعد میں کیڑے نکالتے ہیں. ارے کتنا عمل کیا ہم نے سنتوں پہ، دین پہ کتنا عمل کیا ہے کہ ہم اعتراض کریں دین کی باتوں پہ. آپ نے تو ابھی تک مزہ چکھا نہیں اللہ کی محبت کا. جن جانوں نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھا ہوا ہے تو وہ اپنی حرام آرزوں کیا اپنی جان بھی دان اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. ہو زیر قدم جو نقش قدم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتا ہے تو آج بھی پورے عالم کا خزینہ اس کے قدم میں ہوتا ہے. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے. آج ہم اسلام کو اپنی زندگی میں لاتے نہیں ہیں تو ہم کیسے عزت حاصل کر سکتے ہیں. میرے دوستوں، عزت اگر چاہتے ہیں ہم تو ہم 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں. پر ہم تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا بادشاہ اور تمام درباریوں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو. سبحان اللہ، کیا شعر ہے! مومن جو فدا نقش کفے مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. لیکن یہ دولت جو ہے میرے دوستو بغیر خون و پسینہ نہیں ملتی. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو فدا ہوتا ہو تو کیا اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا شان ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ مٹی کا ٹکڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے وہ مٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، لو سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے. بتائیے یہ مٹی کو وہ شرم حاصل ہو گیا کہ جو ٹچ ہوگی نبی کے جسم کے ساتھ تو اس کو اللہ نے یہ شرف عطا فرما دیا. مومن بندہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے گا دوستو تو کیا اس کا مرتبہ ہوگا، اللہ کے ہاں کیا محبوبیت ہوگی اس کی. اس لیے صحابہ کرام نے اپنے سینوں کے اندر اپنے دل کے اندر سنتوں کے چراغ جلائے تھے اور ایسی روشنی انہوں نے حاصل کر لی تھی کہ جس کی روشنی کی وجہ سے وہ پورے عالم نے کو اسلام سے منور کر دیا، پورے عالم نے اسلام پھیل دیا ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی برکت سے. بہرحال تو نجاشی کے آنسو تاری ہو گئے اور جو ساتھ تھے وہ بھی رو رہے تھے، ان کی داڑھی بھی تر ہو گئی. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت ختم فرما چکے تو نجاشی نے کہا یہ کلام اور کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں. اور قریش کے وقت سے صاف طور پر کہہ دیا میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سبرد نہ کروں گا اور نہ اس کا کوئی امکان ہے. جب یہ لوگ اس نامراد ہو کر بادشاہ کے دربار سے باہر نکلے تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے ان لوگوں کا بالکل ہی نیست و نابود کر دے گا بادشاہ. تو عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، ان لوگوں سے ہماری قرابتیں اور یہ ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہیں، اگرچہ مذہب ہمارے مخالف ہے۔ مگر عمر بن عاص نے ایک نہ سنی۔ اگلے روز ہوا کہ عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کو بلایا، اس وقت صحابہ کو بہت تشویش ہوئی۔ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پر سب نے متفق طور پر کہا، خدا کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا، جو کچھ بھی ہو ذرہ برابر اس کے خلاف نہ کہیں گے۔ حق بات ہے، حق بات پہ ڈٹ گئے کہ جو اللہ کے رسول نے بات ہمیں فرما دی ہے، ہم اس سے ذرہ بھی انحراف نہیں کریں گے، وہی بات فرمائیں گے چاہے ہماری گردنیں اڑا دیں، جو ہوتا ہے وہ ہونے دیں، لیکن ہم حق بات کو کہہ کے چھوڑیں گے۔ دربار میں پہنچتے نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار میں زیادہ نہیں۔ اس بار درباریوں نے بہت ناک بھو چڑھائے، مگر نجاشی نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا، تم کتنا ہی ناک بھو چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے۔ اور مسلمانوں سے کہا، تم امن سے رہو، ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کہا کہ ایک سونے کا پہاڑ بھی مجھے مل جائے اور میں گوارہ نہیں کر سکتا کہ آپ لوگوں کو یہ لوگ ستائیں۔ اور حکم دیا، قریش کے تمام تحفے وغیرہ واپس کر دو، مجھ کو ان کے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واللہ خدا نے میرا ملک میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھ کو دلائی، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ اور دربار ختم ہوا، مسلمان نہایت شادہ فرحہ، اور قریش وفد نہایت ذلت اور ندامت کے ساتھ باہر نکل گیا۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، فاسق ہو، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے موت کی یاد جو ہے فاسق کو مومن بنا دیتی ہے اور مومن کو ولی کامل بنا دیتی ہے۔ یہ مراقبہ کریں کہ اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، انسان کو کتنی بڑی گناہ کی عادت کیوں نہ ہو، اگر یہ مراقبہ کریں کہ اللہ کے سامنے میری پیشی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ آج کل ہم کتنا فخر کرتے ہیں غیروں کے طریقوں کو اپنانے میں، اگر اللہ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پر انگریزوں کی اور کافروں کی تہذیب کو ترجیح کیوں دی، تم نے ہمارے دشمنوں کی وضع قطع کیوں بنائی، لباس ان جیسا پہنا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع کو کیوں چھوڑا تھا نالائق، کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں خدا ناستہ کوئی نقص تھا؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سکھوں سے سبق حاصل کریں، سکھ لوگ جو ہیں وہ گرو نانک کی محبت میں پوری داڑھی رکھتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ داڑھی کیوں رکھتے ہو تم لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گرو نانک سے محبت ہے، ہم ان کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سوال کر لیا قیامت کے دن ان لوگوں سے جو داڑھی مناتے ہیں، جو داڑھی کم رکھتے ہیں، ایک مٹھی سے کم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھ لی کہ گرو نانک کی محبت میں تو سکھوں نے داڑھی رکھی تھی، اے میرے امتی، تو نے میرے چہرے پہ کیا عیب پائے تھے، تو مجھے شکل نہیں بنائی تو نے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دوستو بتائیں کیا جواب ہوگا اس وقت؟ ہم نے تمہیں دنیا میں ویزے پر بھیجا تھا، تم نے اپنے کو وہاں کا نیشنل کیوں سمجھ لیا تھا؟ تم کیوں بھول گئے تھے کہ تمہیں ادھر ہمارے پاس بھی آنا ہے؟ اللہ نے جو دنیا میں ویزا دیا ہے نا ہمیں، یہ ناقابل توسیع ہے، نامعلوم المیعاد ہے، لہذا موت کو یاد کیا کریں۔ جو آج گنہگار ہے تو موت کی یاد اسے نیک بنا دے گی، موت کی یاد ایسی چیز ہے جو گنہگار مسلمان سے گناہ کی عادت چھڑا دیتی ہے۔ تکبر خاک میں مل جائے گا, پتہ ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہو گئے تو سب کچھ میرا ہے, اگر اللہ ناراض ہو گئے تو میرا کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کی تعریف سے کیا ہوگا. ایک ہزار غلام کسی غلام کی تعریف کرتے ہیں تو غلام پلس غلام ایکل غلام ہوگا, ایک لاکھ پوری عالم پوری انسانیت جو ہے انسان کی تعریف کرے لیکن اللہ راضی نہیں ہے تو اس کی تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دوستو. ہمارا فائدہ اس وقت ہے, ہماری قیمت اس وقت ہے کہ جب مالک ہم سے راضی ہو جائے, جب اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اگر وہ گارا وقت سامنے رہے گا نا تو آدمی گناہ کے قریب نہ جائے گا. موت کا دھیان رہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اذا تمت فی صلاتی فصلی صلاۃ مودعین, کہ اگر نماز کو یہ سمجھو کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے, فجر میں یہ سمجھو کہ شاید ظہر نہ ملے, ظہر کو یہ سمجھو کہ شاید مجھے عصر نہ ملے, کیا معلوم کس وقت ویزا ختم ہو جائے. نماز اسی وقت نماز ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری آخری نماز ہے, اس لیے موت کا خیال رہنے لگے گا, ہر وقت یہ سوچتا رہے گا کہ میری آخری نماز ہے تو موت کا دھیان رہے گا. جس کو موت کا دھیان رہے گا تو میرے دوستو وہ گناہ کا عادی نہیں ہوگا, گناہ نہیں کرے گا, وہ توبہ استغفار کر کے اپنی فائل بالکل تیار رکھے گا کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. لیکن ایک شخص ہے, اس کو اگر ہمیشہ کے لیے یہاں سے سعودیہ منتقل ہونا ہے تو آج ہی سے تیاری شروع کر دیتا ہے نا, یہاں مسافرانہ زندگی گزارتا ہے نا, فکر رہتی ہے کہ وہاں بسنے کے لیے کن کن باتوں سے آسانی ہوگی تاکہ اسی وقت کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جب میں وہاں سعودیہ پہنچوں. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری میں مصروف نہ ہونا کتنی بڑی نادانی ہے اور بے وقوفی ہے. وغیرہ وقت جب ساری کائنات سے الگ ہو جائے گا, بیوی بچے چھوڑ دیں گے, آئز و اقربا کوئی کام نہیں آئے گا, بڑا سا گھر بنا لیا لیکن انتقال ہو گیا, بابا کی لاش پڑی ہوئی ہے کہیں جلدی سے لے جاؤ ورنہ سر جائے گی, بدبو آنے لگے گی, مکان بھی یہی رہ گیا, گاڑی بھی یہی رہ گئی, سب کچھ یہی رہ گیا. میرے دوستو آج جن آنکھوں سے ہم بدنظری کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, جن آنکھوں سے انٹرنیٹ پہ جا کے فیس بک پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے بند گندی اور بے حیائی کے پروگرام اور فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں, اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہماری ہیں, کل یہی آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا. جن آنکھوں کو ہم مزے دلا رہے ہیں یہی آنکھیں میرے دوستوں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. آپ نے تو ہمیں اپنی یاد میں رونے کے لیے بنایا تھا آنکھیں کہیں گی, اور اس نے آپ کی دی ہوئی قوت کو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو اور بے حیائی اور برہیمہ عورتوں کو دیکھنے میں استعمال کیا. زبان گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا, آپ نے مجھے تو اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا تھا, یاد کے لیے پیدا کیا تھا, آپ نے تو یا اللہ میں زبان دی اس لیے تاکہ میں اس میں اللہ کا نام لوں, لیکن اس ظالم نے مجھے غیبت کے لیے لغو گوئی کے لیے اور نافرمانی میں خرچ کیا. یاد رکھو میرے دوستوں ایک دن ہم کو یہ زبان ہماری بے زبان ہو جائے گی, یہ زبان ہماری بے زبان ہو جائے گی. اس لیے اسی وقت اللہ اللہ کر لیں, اللہ کو یاد کر لیں, اتنا یاد کر لیں, اتنا یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کو کہ بس اللہ کو بھولنا محال ہو جائے ہمارے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے رہیں, نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور میں اپنے اعمال کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. تو پھر ہوگا اپنی آنکھوں اور کانوں اور ہاتھوں سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں اور کانوں اور ہاتھوں سے اپنے اللہ کو خرید لو. آپ کہیں گے اللہ کو خرید لو, آنکھوں سے کانوں سے ہاتھوں سے اللہ کو کیسے خرید سکتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے آنکھوں میں جو روشنی پیدا ہوئی, ان آنکھوں سے لڑکیوں کو اور امراضوں کو اور غیر محرم کو نہ دیکھیں, اللہ والے کو دیکھیں, اللہ والوں کو دیکھیں, اللہ کی یاد میں روئیں, غیر اللہ کی یاد میں نہ روئیں. تو گویا کہ آپ نے اپنی آنکھیں اللہ کے راستے میں دے دی, اللہ سودا کر لیا کہ میں نے آنکھیں آپ کو دے دی. جب انسان آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا تو گویا اس نے اپنی آنکھیں اللہ پہ فرفدا کر دی اور سودا کر لیا کہ اللہ میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی آپ پہ فدا کر دی ہے, اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے آپ مل جائیے. اسی طرح کانوں سے اللہ کی باتیں سنو, کسی کی غیبت اور برائی نہ سنو. یہ کیا تو گویا کہ آپ نے کانوں سے اللہ تعالیٰ کا سودا کر لیا, اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا. اسی طرح میں دوستو ہاتھ سے حرام مال نہ کھاؤ ہے نا, اور ان ہاتھوں سے صدقہ کرو تو یہ ہاتھ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیے, گویا ان ہاتھوں سے انہیں خرید لیا. اسی طرح آج جسم کا بازار گرم ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا سودا مل رہا ہے. عقل مند کون شخص ہے؟ وہ شخص جس نے اس گرم بازاری سے فائدہ اٹھا لیا, سودا خرید لیا. اور بے وقوف وہ ہے جو شخص اس وقت سوتا رہا, کل جب بازار ٹھنڈا پڑ جائے گا تو یہ ہاتھ ملے گا, پھر زندگی کا چراغ بجھ جائے گا. موت کی ہے, موت کی جو ہوا تو تیز چل رہی ہے اور تمہاری زندگی کا چراغ ضعیف ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے. کیسے جلے گا؟ عبادت سے, تلاوت سے, ذکر سے, نماز سے, گناہوں کو چھوڑنے سے, پردہ کرنے سے. زندگی کے چراغ کی لو سے اپنی روح میں چراغ جلا لو. دنیا میں جو چراغ اللہ نے زندگی کا دیا ہے یہ عارضی چراغ ہے, اس عارضی چراغ سے اپنا ایک دائمی چراغ کو ہم جلا لیں. جو کیسے جلے گا؟ عبادت سے, تلاوت سے, ذکر سے, اللہ کو راضی کرنے سے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو میرے دوستو اس کے دل میں چراغ جل جاتا ہے. جب ہمارا وقت آئے گا دنیا سے جانے کا, جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو ہمارا ایک دائمی چراغ جو ہم نے اپنے سینے میں جلا رکھا تھا وہ روشن ہو جائے گا. جیسے کہ اگر انسان گھر میں بجلی جاتی ہے تو اگر اس میں یو پی ایس لگایا ہوا ہے تو فوراً یو پی ایس آن ہو جاتا ہے, جنریٹر ہے تو جنریٹر آن ہو جائے گا, ہے نا. اسی طرح سے جب ہماری زندگی کی آخری دن ہوگا اور ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے, اگر ہم نے اللہ کو یاد کر لیا, گناہوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کے دوست, اللہ کی ولی بن گئے, تو جتنا زیادہ انسان تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک جنریٹر عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک ٹمٹماتا چراغ ہوگا, اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو اور زیادہ یاد کرتے ہیں, 50% اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو ان کا جنریٹر بھی 3 واٹ کا ہوگا, بعض کا 5 واٹ کا, کلو واٹ کا ہوگا, بعض کا 10 کلو واٹ کا ہوگا. تو جتنا زیادہ انسان اللہ کو یاد کر لے گا دنیا میں رہ کر, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جنریٹر عطا فرمائیں گے کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو خود بخود اس کی آخرت روشن ہو جائے گی, اس کو کوئی گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو جو لوگ دنیا میں خوب اللہ کو یاد کر رہے ہیں ان کی روح میں انوار کا خزانہ اس وقت بھی موجود ہے, لیکن جب موت آئے گی تب ان کا نور کا پورا پتہ چلے گا. ابھی تو پتہ نہیں چل رہا نا, ابھی انسان ذکر کر رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, مشقتیں اٹھا رہا ہے, لوگوں کی ایذا رسانی میں صبر کر رہا ہے, وہ چاہے گھریلو پریشانیاں اس پہ صبر کر رہا ہے, تو اس کے دل کے اندر ایک نور کا خزانہ جمع ہوتا جا رہا ہے. ابھی احساس نہیں ہوگا, میں ابھی جو ہے پتہ نہیں چلے گا اس خزانے کا, لیکن نقد انعام اللہ دنیا میں یہ دیتے ہیں تو اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب انسان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر وہ نور جو دل میں بڑا ہوا تھا وہ نور ظاہر ہوگا, وہ نور ظاہر ہوگا اور ہماری آخرت روشن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت کی فکر اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما دے, اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دے, ہر قسم کے گناہ سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Respected friends and elders, if a person has a ma'rifat and recognition of somebody and he knows that the person is powerful, then the person will not do anything against his wish and desire. He knows that if I do something against his wish or desire, this person is going to kill me, or this person is going to take me to account. If a person has ma'rifat and recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, and if he knows that Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful, and Allah's might and Allah's power, there is no limit to it. When a person commits sin and he disobeys Allah subhanahu wa ta'ala,
then it is as though this person is indirectly challenging Allah subhanahu wa ta'ala that Allah, you have made something haram, I'm going to make it halal, na'uz billah min zalik. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. When we commit sin, we are fighting Allah subhanahu wa ta'ala indirectly. We are not saying, but practically we are saying this to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala has made ghibat and backbiting haram. And when we backbite, we are saying that Allah, I am going to make this in halal, na'uz billah. Allah subhanahu wa ta'ala has made speaking lies haram. So we should abstain from these things. When a person does not have the recognition and ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, then person does what he does, he sins. When person has the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, then he will never disobey Allah. Why? Because he knows that Allah is all powerful, Allah's might and Allah's qudrat has no limit. And Allah ta'ala can take me to account whenever he wants. Hazrat Maulana Rumi rahmatullah alayh has given one story of Sultan Mahmud Ghazni rahmatullah alayh, just to illustrate that the person who has recognized Allah subhanahu wa ta'ala in this worldly life, then this person will be able to fulfill the command and the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala. Now a person might ask that how do we recognize Allah? How do we have love for Allah subhanahu wa ta'ala? This is we cannot see Allah subhanahu wa ta'ala. So Mawlana Rumi rahmatullah alayhi has mentioned that I will give you answer to your question. That there is a lot of things in this worldly life the person cannot see, yet he believes the existence of those things. For example, when a person is happy, he says that today, you know, I am very happy today. So personally, can he see happiness? He cannot see happiness. There is no physical form of happiness. Yet he believes the happiness, the existence of happiness. How come? Because he can feel the happiness inside him. Sometimes person is sad, he said that today I am very sad, yet he cannot see sadness, there is no physical form of sadness, yet he believes in sadness. Why? Because he can feel, he can perceive the sadness upon himself. A person, he cannot see his life, he cannot see his soul, yet this person, he believes in life. How? When somebody comes and attacks the person, he wants to kill him, then this person, in order to save his life, he will sacrifice his life in order to protect his life. Yet he cannot see life. He cannot see life. Yet he believes in life. So there are so many other things that we cannot see, you know, air. Yet we believe in air. How? When we see the leaves of tree are moving back and forth, from there we can come to this conclusion, the air exists, there's air, there's wind. Respected friends and elders, there are so many signs that Allah subhanahu wa ta'ala has scattered throughout the world, through which a person can deduce and come to this conclusion that there is some creator behind this thing. This entire universe hasn't come into existence on its own. There's a creator for this universe. We believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is unseen. We cannot see Allah subhanahu wa ta'ala. Yet we have to believe. أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. These people who brought iman in Allah subhanahu wa ta'ala, they brought iman in the unseen. This is our iman. This is our faith. We believe in the unseen. If Allah subhanahu wa ta'ala manifests himself, then there will be no kafir in this world. Every person will believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala has, you know, concealed, and Allah subhanahu wa ta'ala has now revealed himself, so that the people, they bring iman in unseen. People bring iman in the faith of Allah subhanahu wa ta'ala, believing in Allah subhanahu wa ta'ala. But anyway, Sultan Mahmud rahmatullah alayhi, he was walking one day and he took off his royal clothes, and he had ordinary clothes on him. So he came upon a group of thieves who were talking among themselves. When they saw this person, they asked him that, who are you? So the king replied that, I am also like yourself. So they thought maybe he is also a thief. So they allowed him to join the conversation. So they were discussing that how are we going to go into that royal palace, and how are we going to loot that treasure from the royal palace. So they were discussing, and there were like five people. So each one was, they were saying that with, you know, let us discuss and explain our special skills that we have, so they can, we can utilize their special skill in order to loot the treasure from the royal palace. So the first thief, he said, the friends, I have this special gift in my ears, that whenever a dog barks, I can fully understand what he's saying. Second thief, he said that I have this special gift in my eyes, that whenever I see somebody in the darkness of night, I can recognize the person in the light of day. So third person, he said, I have this special quality in my arm, that through the strength in my arm, I can make a hole in the strongest of wall. And the fourth person, he said, I have this special gift in my nose, that I can smell the sand, and thereby I can come to this conclusion whether there is a treasure buried underneath or not. And the fifth one, he says, that I have strength in my hand, and I can climb the highest building. So all of them, they turn toward the king, and they say, the king, no, not king, they say, oh man, what kind of special quality do you have, so that it might, you know, help us in our job? So the king, he said, I have this special quality in my beard, that when criminals are handed over to the executioner, I just have to shake my beard and immediately they are set free. The people are saying, wow, this guy is our leader. His quality outshines all other qualities. His quality is very, very essential for us, and it will be like a means of salvation for us. So they all went to the direction of the palace, not knowing that the king is with them. Along the way, a dog was barking, and the person who understood dog's language, he said, the king is in your midst, the king is with you. He heard this voice, but he did not pay any attention, because greed was overpowering them. When greed overpowers a person, then, respected friends and elder, the haqq which has come in front of us, the person will now be able to accept the haqq. As they are going, the person who could smell, he smelled that the royal palace is coming now, and in the royal palace, in certain place, the treasure is buried. Then the other person, he throws the rope ladder against the wall and climbs the wall. The other person, he made a hole in the wall, and they all entered the royal palace. They went to the place of the treasure, they threw the treasure, they distributed the treasure among themselves, not realizing the king is with them. Now the king, he's watching, and he noted down the description of each and every person and where they lived. He left, and secretly he went back to the royal palace. Now the following day, the king told the policemen that go to certain and certain place and go and arrest such and such a man. The police went and they brought them back, hand tied up in front of the king. Each and every thief was trembling out of fear, except for that thief who had the ability that whoever he sees in the darkness of night, he could recognize him during the day. You could see fear of hope on his face. There were signs of fear and hope on his face. He recognized there was a king. And the king, he told him, the executioner, they take all of these people and behead them. No witness required, because king himself was witness to their crime. So there was no witness necessary. So when they went there, that a person who recognized the king, he said, "Sir, if you give me permission, I would like to say something."
He said, "Yeah, go ahead. What do you want to say?"
He said, "Oh, Master, each one of us, we have, you know, exhibited our special gift and talent in this crime. Except you. You did not exhibit your special talent, and I have recognized you. Remember, you promised in your that in your beard there was speciality that if you cause it to move in mercy, the criminals will be saved from the punishment. O King, shake your beard so that the blessing of your grace, all of us, may be saved from the punishment. Because our speciality and our skills have brought us to the gallows and did not benefit us. Now it is your time to show your special quality of, you know, your beard." When Sultan Mahmud, he heard this, he smiled. And his heart got filled with mercy and grace. He said that each one of you have exhibited his special quality to such an extent that it has brought you to the edge of destruction, except in the case of this person. He recognized me as Sultan. He saw me in the darkness of night and he has recognized me. Hence, this person, he has recognized me, is because of him I am forgiving all of you." My Shaykh Rahmatullah Alayhi used to mention, respected friends and elders, when a person is committing a sin, the true King of Kings is with him and Allah subhanahu wa ta'ala is fully aware of what he does. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ, and he is with you wherever you are. When a person commits any disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, he is actually committing treachery against him. What he is doing, he is disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Think for a moment that who are you we are robbing? That King and Master, he is telling us that I was watching you when you were committing the sin. It's a different thing that Allah subhanahu wa ta'ala does not take to task the sinners immediately. Because Allah subhanahu wa ta'ala is a quality of Allah, and that is Hilm. Allah is Haleem, and Haleem is that being who does not take revenge immediately. Allah ta'ala gives respite. Allah subhanahu wa ta'ala gives muhlat to the banda, that perhaps this banda will return to me and leave disobedience. So any person, whichever qualities and special skills the person has, if those qualities and those special skills are not used in recognizing Allah subhanahu wa ta'ala, are not used in remembering Allah subhanahu wa ta'ala, are not used in leaving disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, those special qualities and those special skills, our respective friends and elders, are not virtue skills. Those will be a means of destruction for us in the hereafter. Only that quality of that thief, who he recognized the king at the darkness of night. He saw the king and he recognized him. So my Shaykh Rahmatullah used to mention that those people who have recognized Allah subhanahu wa ta'ala in the darkness of this worldly life, these people, they will be saved from the torment of hereafter, from the azab of hereafter. And they will be the one that Allah subhanahu wa ta'ala will give them this special privilege that they will intercede on behalf of the sinners. They will intercede on behalf of the sinners, and Allah subhanahu wa ta'ala will accept their intercession. So any special quality that is inside us, it must be so that we may recognize Allah, who Allah is, what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us, respected friends and elders. The banda who does not know the objective of coming in this worldly life, this person is just like an animal. Animal doesn't have any objective in life. What's the difference between him and animal? The kuffar, they have no objective in life. They say you only get one life once, live as you want. It's your life, your choice. No, Islam is not that way. Life is not my life. My life is Allah's amanat, Allah's gift. Allah has given this life to me so that I may spend my life according to the law and the hukam of Allah subhanahu wa ta'ala, so that Allah, in lieu of their struggle and sacrifice, Allah will bless me with the everlasting, you know, garden of Jannah. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Allah has purchased us in lieu of Jannah. So respected friends and elders, let us leave sin. In this month of Ramadan, make this firm determination. Have this willpower inside us. Allah has given us this willpower. Each and every person can leave sin. He can save that his eye. He can leave backbiting. He can, you know, come into the path of sunnah. Allah has given us the tawfiq. Allah has given us the ability. Each and every person has the ability to leave sin. It's a different thing that we don't utilize the ability. We have love for ourselves more than love. We have love for Allah subhanahu wa ta'ala. When somebody attacks us, a robber, you know, a thief, or somebody attacks us, how we, you know, try our utmost best in to protect our life. Why? Because we have love for our life. The day Allah becomes more beloved to us than our own life, then we will not hesitate to break our haram desires, to even sacrifice our life in order to please Allah subhanahu wa ta'ala. And these are very fortunate people who can understand these things. People are fulfilling all their desires, whether halal or haram desire. They are not taking into consideration the what is the law of Allah, in which action Allah becomes happy, in which action Allah becomes displeased. So this we need to understand. Leave sins. Whichever sin we are involved in, whether it's backbiting, speaking lies, you know, gambling, going to prostitute centers, we are not fasting in the month of Ramadan, make effort, respected friends and elders, make an effort, use the himmat and courage Allah subhanahu wa ta'ala has given you. May Allah subhanahu wa ta'ala give us His love. You know, when a person has love for Allah, then everything becomes easy. There's no love, then even the small hukam, the small command, it becomes like a mountain for us. And a person who has a love of Allah in his heart, then for him mountain is like nothing. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a true understanding and give us the love and muhabbat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala make his love and his muhabbat, may Allah subhanahu wa ta'ala make his love and muhabbat more dear to us than our own self and our family members. And in a, you know, person when he is thirsty, he is intensely thirsty, that time how a person likes to drink the water, the cold water, may Allah subhanahu wa ta'ala give us his love more than that. Sallallahu alayhi wa sallam.